مسائل جن میں کہیں اجمال تھا، جن میں کہیں آپ پاس لہنے کے بجائے مشکل الفاظ میں گفتگو تھی، انہیں آسان کر کے انہیں قانونی شکل دے کے آئمہ نے فقہ کی صورت میں مدون کیا اور اسی فقہ عربیہ کو پاکستان کی اکثریتی آبادی پبلک لا کے طور پہ اپنے ملک میں نافذ کرنا اور کرانا چاہتی ہے۔ اس عرصہ سے شیعہ اقلیت اسلام کا قرآن و سنت کے واضح اشارات کا راستہ روکنے کی غرض سے نفاذ فقہ جعفریہ کا نعرہ بلند کیا ہے۔ عام لوگ بلکہ خاصے پڑھے لکھے لوگ اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ نہیں ہے کہ فقہ جعفری کیا ہے اور اس کا اتنی شدت کے ساتھ مطالبہ کیوں ہے اور شیعہ پاکستان میں کیا چاہتے ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ جو کافی حد تک قرآن و سنت کے مسائل سے نواقف اور نواقفیت کی انتہا یہ کہ پاکستان کا صدر مملکت جس نے اسلام کے نام پہ ریفرنڈم کرایا ہاں اور نہ نے جواب لیا اور وہ عبارت بھی اس انداز سے ترتیب دی کہ آپ اسلام چاہتے ہیں یا نہ، اگر چاہتے ہیں تو ہاں کر دیں، اگر نہیں چاہتے تو نہ کر دیں۔ اگر آپ نے جواب ہاں میں دے دیا کہ میں اسلام چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جنرل محمد ضیاء الحق کو 5 سال کے لیے صدر تسلیم کر لیا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے یہ آج کا جلسہ کوئی سیاسی جلسہ ہے یا کسی سیاسی جماعت کا پروگرام ہے، اس سے ہٹ کر میں آپ حضرات کی دینی مذہبی اس کو جھجھوڑتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان الفاظ کا سوائے اس کی اور کوئی مطلب اور معنی نہیں کر سکتا کہ صدر مملکت نے اپنی ذات کا نام اسلام رکھ لیا۔ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام چاہیے تو اس کا معنی یہ ہے کہ 5 سال کے لیے جنرل محمد ضیاء الحق صاحب صدر منتخب ہو گئے۔ میں آگے بحث نہیں کرتا کہ انہوں نے یہ اقدام کتنا غلط کیا یا نہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس انسان نے اپنے آپ کو اتنا بالا اتنا بلند کر لیا کہ اپنے وجود کا نام اسلام رکھ لیا ہو، کم از کم اسے دین کے ان مسائل سے جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے، جن کے ایمان لانا ضروری ہے اور جن کا انکار کفر شمار ہوتا ہے، کم از کم اس اسلامی سلطنت کے اسلامی سربراہ کو ان ضروری عقائد سے واقف ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی سمجھیے کہ میرے ملک کا وہ صدر جو 9 سال سے اسلام کر رہا ہے اور جس نے ریفرنڈم کی صورت میں طاقت معلوم نہیں. اس سے بڑی بدقسمتی اس ملک کی اور کیا ہوگی جسے 47 میں حاصل کیا گیا اور آج 38-39 برس گزر گئی. آج تک جس میں برتر اقتدار آنے والے افراد اسلام کے ضروری عقائد اور نظریات سے یکسر نواقف تھے اور آج بھی چلے آ رہے ہیں, اور پبلک اور عوام الناس وہ اس حد تک کل دین سے غافل ہے کہ وہ پھر اسی طبقے کو اپنے سروں پہ مسلط کر لیتی ہے, بلکہ بدقسمتی کی انتہا اور بدنصیبی اپنے عروج پہ پہنچ گئی کہ اب یہ دور اپنے پیغمبر کی وعد ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے, اپنے پیغمبر کی وعد ہدایات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے اور پردہ جیسی عظیم کہ عظیم اپنی گویا عزت اور پردہ جیسے عظیم سرمایہ کو پس پشت ڈالتے ہوئے ایک جھونپڑی اور ایک اس خواص عورت کو اپنے سروں پہ مسلط کرنے کے لیے اور اس کو گلی اور کوچوں میں رقص کرنے کی عام دعوت دینے کے لیے اس کے لاکھوں اور کروڑوں روپیہ صرف کر کے اس کو خیر محروم میں کھڑا کرنے کے لیے, بلکہ کھڑا کر کے فخر محسوس کر رہی ہے اور اس کے لیے ناشتی کودتی اور نعرے بلند کرتی ہے. وہ کون جو محمد عربی کا کلمہ پڑھتی ہے اس میں آج اس حد تک سے خیرتی بے ضمیری آ گئی کہ نہ اس میں حیا رہا, نہ اس میں شرم رہی, نہ اس میں قرآن و سنت کا کوئی احترام رہا. میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ شاید رخ سراسر سیاسی جلسے کی طرف مڑ جائے. آپ حضرات ان حقائق سے بخوبی واقف ہیں. میں اتنی بات کہوں گا جتنی بات میرے آج کے اس پروگرام سے متعلقہ یہ پروگرام کے ساتھ تعلق رکھتی ہوگی. میں نے عرض یہ کیا کہ میرے ملک کی بدقسمتی ہے کہ میرے ملک کا سربراہ جو اسلام کا نام لیتا ہے, اسلام کا دعوے دار ہے, اور بہت سارے لوگ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ شاید یہ اسلام کا بہت ہی مخلص راز کے ساتھ بہت ہی مخلص اور اسلام کا بہت ہی وفادار ہے. اس کی مذہبی کیفیت یہ ہے کہ ایک کامیابی عدلی بدبخت عدلی جہلی پیدائشی ابلیس ظفر اللہ خان یعنی پاکستان کی سرزمین پہ مرتے اور جب اس ملعون کی لاش اٹھتی ہے اسے جہنم نصیب کر دیا جاتا ہے. میرے ملک کا سربراہ جس نے اپنی ذات کا نام اسلام رکھا وہ کہتا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ظفر اللہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. آخر کیا وجہ ہے ایک شخص اسلام کا نام لے دو اسلام کے نفرت کرنے کا ٹھیکہ ہے اور بار بار یہ اعلان کرے کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک پاکستان کی زمین پہ اسلام نافذ نہیں ہو جائے گا, لیکن اس کی مذہبی کیفیت یہ ہو کہ وہ قرآن کی باغی نصوص سے ناقف ہو, قرآن کی نصوص قطعیہ سے جاہل ہو, قرآن کے واضح اعلان سے وہ غافل ہو, اسے سوائی علم نہ ہو کہ میرے پیغمبر کے اترنے والے کتاب مجھے کیا سبق دیتی ہے, کیا کتاب اللہ نے اس حقیقت کو مرقع نہیں کر دیا. ماں کان لینا والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا پیغمبر کے لیے روا ہے, نہ نبی کو ماننے والے مومنین کے لیے جائز ہے. وہ کس قسم تھا تو ان سر کو بھی آئی، بھٹوں کا قسم اور حضور تھا تو ان سر کو بھی آئی. آج اگر وہی کردار کیا سر انجام دے گا، دیش دون بھاگ ہے کہ یہ سر کو بھی آئے اور اسے للکائے، اسے یہ بات بتائے کہ تم اسلام کا نام غلط استعمال کر رہے ہو، تم اسلام کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے. یا اب تک تم نے کی ہے اس لیے کہ اس ماد نفس کو جاننے کے باوجود تم نے اس کے خلاف بیان کیوں دیے، اور ایک کافر کو جوار رحمت کی دعا کیوں کی ہے، کیوں اس کے لیے جوار رحمت میں جانے کے لیے آپ نے دعائیاں الفاظ اخبارات میں بیان کیے، اور یہ بیان جاری کر کے آپ نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا. اور اگر وہ اس آیت سے واقف نہیں، اس نے نادانستہ طور پہ یہ بیان دیا، اس کے بیان کے بعد سینکڑوں علماء نے اس کی تردید کی، کسی علماء نے احتجاجی بیان دیے، لیکن میری معلومات کی حد تک پاکستان کا کوئی اخبار، کوئی سارا اور کوئی کمپنس ایسا نہیں ہے جس نے مسٹر ضیاء الحق نے اپنے بیان کی تردید کی ہو، اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہو اور اس پہ رجوع کیا ہو. جب اس نے رجوع نہیں کیا، اپنی غلطی کو تسلیم بھی نہیں کیا ہے، اور بیانات تردید میں آنے کے باوجود وہ اپنی رشی نظریے پہ قائم ہے، تو مجھے حق پوچھتے ہیں کہ میں کہاں کے نظیر کو اسلام کا خطار کہوں، وہی مسٹر ضیاء الحق کو بھی اسلام کا خطار کہوں. انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، میں اس بات کو بھی نہیں چھپاتا، یہ سیاسی میدان نہیں، میرا تعلق عظیم قائد کے عظیم بیٹے فضل الرحمان کے ہے. ہم ایم آر ٹی میں شامل ہوئے، لیکن ہم نے ایم آر ٹی میں شامل ہو کے دین نہیں رہتا، ضمیر نہیں رہتا. جو غلط کاری کرے گا اسے غلط کہیں گے، بے نظیر کھلا حق کرے گی، اسلام کا دشمن کہوں گا، جنت کیا کافروں کا جنت بھیجے گا اسے بھی اسلام کا دشمن کہوں گا. دوسری زندہ بات ٹھیک ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ کے حواس نیند کی وجہ سے اپنی جگہ قائم نہیں کی، یہ تعبیر کر سکتا ہوں. جنرل پاس تھے کہ آج کی کانفرنس فکر حنفیہ کے نام سے منعقد کی گئی ہے، ایک عرصہ سے پاکستانی زمین پر ایران کے ہلاکو، ایرانی چنگیز، ایرانی ہٹلر، ہزاروں افراد کے قاتل ابو بکر عمر کے دشمن، قرآن کے باقی، ملت اسلامیہ کے عظیم خطار، روزہ نبویہ کو صاف کرنے کا نظریہ رکھنے والے خمینی کے اشارے پہ پاکستانی زمین پہ فکر جعفریہ کے نام سے تحریک کو ابھارا جا رہا ہے، اور اس کا نعرہ یہ ہے ہم جب بھی فتح نافذ کریں گے. نئے فتح کا نعرہ برطانیہ کے دور میں بلند ہوا، نئے فتح کا نعرہ مسٹر جلاح کے دور میں بلند ہوا، نئے فتح کا نعرہ ایوب کے دور میں بلند ہوا، نئے فتح کا نعرہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بلند ہوا. آج آخر خمینی کے اقتدار پہ آنے کے بعد اس کا نعرہ بلند کیوں ہو رہا ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ فقہ کیا ہے، شیعہ پاکستان میں کیا چاہتی ہے، اس کا پروگرام کیا ہے، وہ کس قسم کی فقہ کو نافذ کرنا چاہتی ہے. اگر شیعہ پبلک کلاس کے طور پہ اپنی مصنوعی فقہ لانا چاہتے ہیں تو دنیا کے کسی ملک میں یہ احسان نہیں ملتی کہ ممالک میں چاہے وہ مسلم سلطنت ہی چاہے غیر مسلم سلطنت ہی, وہاں نظریہ اکثریت ہی راہ پہ ہے, اکثریت ہی اپنی پبلک لا کے بجائے پرسنل لا کے طور پہ اپنے نظریات کے مطابق عمل پہ رہا ہے, لیکن قومی لا کے طور پر پبلک لا کے طور پہ کسی اقلیت کے نظریے کو نافذ نہیں کیا گیا. اگر شیعہ پاکستان میں اپنی فضا یہ کامن لا کے بجائے پرسنل لا کے طور پہ چاہتا ہے تو وہ انگریز کے دور سے نافذ ہے, اس وقت کے ان کی وراثت کے مسائل, اس وقت سے ان کے نکاح کے مسائل, اس وقت سے ان کی طلاق کے مسائل, وہ ان کی اسی مصنوعی اسی جاری اسی منفرد فضا کے مطابق سر انجام پا رہے ہیں. اور اگر شیعہ اس کو پبلک لا کے طور پہ چاہتے ہیں تو مجھے کہنے کا حق ہوگا کہ پہلے نمبر پہ دنیا کی کوئی مثال پیش کی جائے جہاں پبلک لا کے طور پہ دو قانون نافذ کیے گئے ہوں, یا پبلک لا کے طور پہ کسی اقلیت کے قانون کو اکثریت میں مسلط کیا گیا ہو. بلکہ بات بڑی وزندار تھی جو تبلیغی جماعت کے سربراہ اللہ مفتی زین العابدین صاحب نے اس کمیٹی میں کہی جو فدائے جعفریہ کے نفاذ کے لیے حکومت نے تشکیل دی تھی, کہ بڑی آسانی کے ساتھ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایک وقت تشکیل دیا جائے جو سعودی جائے, مصر جائے, ایران عراق کا دورہ کرے اور اسرائیل ممالک کا دورہ کر کے رپورٹ پیش کرے کہ وہاں کسی بھی ملک میں فدائے جعفری نافذ ہے یا نہ, کسی ملک میں کسی اقلیت کا پروگرام وہ اکثریت کے طور پہ اکثریت کے مقابلہ میں نافذ ہے یا نہ, اس کی رپورٹ پیش کرے. سات بڑا معقول لفظ یہ کہا کہ ایران نے دیکھ لیا ہے جو حقوق ایران نے اہل سنت کو خمینی نے دیے ہوں وہی حقوق ہم سے پاکستان میں سیا لے لے. وزندار سوال تھا, وزندار رائے تھی, وزندار تجویز تھی, جس تجویز کو حکومت کے وزرا نے تسلیم کیا, لیکن سیجن تیبہ جبھی ہوئی کہ ہم یہ تجویز نہیں مانتے. آخر کار ہوئے ماننا پڑی اس مرکوز تجویز سے آپ بھاگتے کیوں ہی, جو ایران میں حق سنیوں کو ہے وہی حق آپ کو پاکستان میں دے دیا جاتے. بہار سنی باوجود جس کے پاکستان کے شیعوں سے زیادہ تعداد بھی, لیکن آج مجبور ہی انہیں شیعہ ائمہ کے پیچھے نماز پڑھنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. اور ایران کا خمینی پوری غداری کے ساتھ پوری بدفکرتی اور بدبینتی کے ساتھ اخبارات سے پروپیگنڈا کرنے پہ لگا ہوا ہے کہ میں نے شیعہ سنی ایک کر دیے, لا شرقیہ ولا غربیہ, اسلامیہ اسلامیہ کا نعرہ بلند کر کے پوری ملت سے دھوکا کر رہا ہے, پوری قوم سے دھوکا کر رہا ہے اور پوری دنیا کو دھوکا دے رہا ہے. جبکہ وہاں سن یہ ہے کہ شیعہ امام ہوتے ہیں سنی مقتدی ہوتے ہیں. میں آج ایک سنی کارکن کی حیثیت سے آپ کے بین الاقوامی شہر میں چیلنج کرتا ہوں شیعہ کے گماشتوں کو کہ ایران کی زمین پر کئی ایک نماز ایسی دکھاؤ امام سنی ہو مقتدی کی جاؤں, جب ایسی کوئی مثال نہیں ملتی تو تم تجر کر رہے ہو. آج ایران کا سنی جب پنسی کی زندگی بسر کر رہا ہے, آج ایران کا سنی ظلم و تشدد کا نشانہ بنا ہوا ہے, آج ایرانی سنی کے نظریات چھینے جا رہے ہیں, آج ایرانی سنی سے اس کا عقیدہ بچنا چھینا جا رہا ہے, نجات کو بطور ختم کیا جا رہا ہے. آج ایرانی سنی کو ایک بے ایمان کے پیچھے ایک کافر کے پیچھے نماز پڑھائی جا رہی ہے. میں بلا جھجھک اس بات کو کہنے جا رہی ہوں کہ شیعہ اس تقریر پر بدترین کافر ہے. اگر شیعہ کو تکلیف ہو میں نے کافر کیوں کہا, ارباب اقرار کو تکلیف ہو میں نے کافر کیوں کہا, تو شیعہ کے لیے ریفرنس عدالت بنایا جائے. اگر بری خان کے لیے عدالت بنایا جائے, اگر بری خان کے لیے آ سکتا ہے, اگر قادیانیوں کا ریفرنس آ سکتا ہے تو شیعہ کو بھی عدالت کے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے. میں چیلنج کے ساتھ یہ بات آپ کے چہرے میں کہہ جا رہا ہوں کہ ہم شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں, وہ آئے عدالت میں اپنا اسلام ثابت کریں, ہم ان کا کفر ثابت کرتے ہیں. اگر وہ اپنا اسلام ثابت کر کرے ہم ان کا کفر ثابت نہ کر سکیں, حکومت پاکستان میں کوئی بات نہیں. وہ کیسے مسلم ہو جو اس قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہے؟ وہ کیسے مسلمان بن جائے گا؟ کیا مقبول دیکھ لی گئی ایمان؟ اس قرآن کو شرابیوں کی کتاب نہیں لکھا. اگر کوئی واقف نہیں شیعہ نظریات سے تو اسے دوسرے کا حق بھی نہیں ہے کہ علماء فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. تیری بیگم ساری رات ٹی وی اور کس جہاز پہ ڈانٹ کرے اور تو صبح مجھے تانا دیتے کہ میں قوم کا بہادار ہوں, موت بھی قوم کا دشمن ہے, تو تیری بیٹی کے سر کا دوپٹہ لا رہتا تھا بے حیب کے رات کے تیری دوارے خشک ہو گئی علماء کے خلاف سونچتے ہوئے کہ فرقہ واریت پھیلا رہے, جبکہ تیری بیٹی, تیری بہو, تیری بیگم آج بوتلوں کا نشانہ بنی ہوئی ہے. آج وہ تصویر بن کے قوم کے لیے دلکشی کا منظر بن کے سامنے آئی ہوئی ہے. تو علماء کو کہتا فرقہ واریت پھیلاتی, ایک تب تک قرآن کو نہیں مانتا, پیغمبر کی سوجہ پہ کوئی ماننے کا نظریہ رکھتا ہے, خاتم الانبیاء کے روزے کو صاف کرنے کا نظریہ رکھتا ہے, قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہتے ہیں. اب بھی اس کے خلاف بولنا فرقہ واریت ہے, تو تم بتلاؤ اسلام کیا ہے؟
دو چار بولتے ہو, پچھلے اندیا رشتہ داری ہے نہ پچھلوں کی شیوں سے رشتہ داری ہے؟ یہ دو چار بولتے ہر کو نہیں
بولتے.
یہ نا عدالت میں لگے گا کہ شیعہ کافر تھا, کافر ہے, ضرورت ہے کسی شیعہ نے عارف حسینی میں ضرورت ہو یا موسوی سے جال میں ضرورت ہو, وہ خمینی سے پٹا لکھوا کے آئے, خمینی تحریر کرے. یہ میرا دونوں وکیل ہیں, ان کی فتح میری فتح, ان کی شکست میری شکست. یہ دونوں اور عدالت میں آئے, سپریم کورٹ میں آئے, ہم سنیوں کی طرف سے مشترکہ وکیل اور کاغذ پیش کرتے ہیں. اس کو سنی لکھ کے دیں گے, اس کی فتح ہماری فتح, اس کی شکست ہماری شکست. بحث کیوں ہوگی شیعہ مسلم ہے یا کافر؟ اگر اس صورت میں شیعہ جیت گئے اور اپنا ایمان ثابت کر گئے, رب کعبہ کی قسم ہم تحریر کرتے ہیں ہمیں وہ سنی قوم گولی مار دے کہ ہم نے فتنہ پھیلایا. اس سے زیادہ معقول تجویز اور پیش نہیں کی جا سکتی. لیکن اب زیادہ دیر ہم پاکستان کی زمین پہ کفر کو پنپتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے کہ یہاں یہ یلغار ہوتی رہے اور ہم لمبی چادر تان کے سوئے رہے. میرے محترم سامعین, میں عرض یہ کر رہا تھا, ایک عرصہ سے فرقہ جعفری کے نام سے غلغلہ بلند ہو رہا ہے, نعرے لگ رہے, تجویز کا تذکرہ کر رہا تھا کہ مفتی زین العابدین میں تسلیم ہو رہی کتنی معقول تجویز رکھی کہ ایران کا دورہ کر لیا جائے, جائزہ لے لیا جائے کہ وہاں فقہ کے مطابق, شیعہ فقہ کے مطابق سنیوں کو کیا حقوق دیے گئے. شیعہ اس سے بھاگتے تھے, انہیں خطرہ تھا کہ ہمارا راز پاش ہوگا. بہرحال انہیں یہ معقول بات ماننا پڑی. ایرانی وفد, پاکستانی وفد ایرانی دورے پہ گیا. ایران کے بھیڑیے نے, ایران کے ہٹلر نے اس وقت کو فقہ جعفریہ کا جائزہ لینے کے لیے ایران میں داخل نہیں ہونے دیا. اس لیے داخل نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنی کمزوریوں سے آ رہا تھا. وہ جانتا تھا میرا سجن دشت افلام ہو جائے گا. جب تم ہمیں ایران کا جائزہ ہی نہیں لینے دیتے ہو اور تم وہاں کے حالات کو ہمیں اپنی قوم کو آگاہ بھی نہیں کرنے دیتے ہو اور ہمیں وہاں کے حالات کو سامنے رکھ کے پاکستان میں کام بھی نہیں کرنے دیتے ہو, تو تم بتلاؤ کہ ہم تشدد پہ نہ اترے تو آخر اور کیا؟ آپ بتلائیں, آپ انصاف کریں کہ آخر کب تک ہم اپنے عقائد نظریات اور ایمان پہ چھری چلتی ہوئی دیکھتے رہیں گے اور غفلت, سستی اور ظاہری کی چادر تان کے سوئے رہیں گے؟ اس سے زیادہ معقول تجویز اور کیا لائی جا سکتی تھی کہ چلو ایران کا جائزہ لے لیتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. مزید کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شیعہ پرسنل لا کے طور پہ فقہ ہنفی کے مقابلہ میں فقہ جعفری چاہتا ہے تو مدت چلا سکے, اور اگر وہ کامن لا کے طور پہ جاتا ہے کتاب ہے؟ کیا تمہاری فقہ میں یہ تحریر نہیں ہے کہ اس قرآن میں کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے؟ کیا تمہاری فقہ میں یہ تحریر نہیں ہے کہ مہدی خاص کے آگے ایسا کی قبر کھود کے کوڑے برسائیں گے؟ کیا تمہاری فقہ ہی تو وہ ہے جس نے ابو بکر عمر کو کہاں پر لکھا گیا؟ تمہاری وہ فقہ اور وہی خلیج کی عبارات تو ہے کہ جن عبارات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو شیطان کا ایجنٹ لکھا گیا ہے؟ کیا خیال ہے سنیو تمہارا کہ اس فقہ کو پاکستان میں نافذ کر دیا رہا ہے؟ کہ چوکوں پہ کھڑے ہو کے طوائف کی ذریت اصحاب پیغمبر پر تبرہ کرتی رہے؟ وہ اصحاب رسول جن لوگوں نے انگاروں پہ لیٹنا گوارا کیا لیکن نبوت کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں کیا، ان مقدس شخصیات پر چوکوں پہ تبرہ کرنے کی اجازت دے دی جائے، آپ کس کو جائز سمجھتے ہیں؟ اسی واسطے رب ذوالجلال کی قسم ہے، دلی تڑپ دلی خواہش تھی کہ میں آج آپ کے ساتھ بڑی طویل مفصل اور مدلل گفتگو کرتا، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں آپ کا زیادہ ٹائم لوں، اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ فقہ جعفریہ سے متعلقہ ایک صنفی خیز داستان پیش کر کے شاید آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. مقصد اس کہانی کے پیش کرنے سے یہ ہوا کہ آپ کو شیعہ فقہ کی حقیقت سمجھ آئے. شیعوں نے اپنی اسی فقہ میں جس کو فقہ جعفریہ کے نام سے تعبیر کیا جا رہا ہے اس میں ایک مسئلہ لکھے جس کو شیعہ ضروریات دین سے شمار کرتے ہیں، جس کے لیے شیعہ علماء نے لکھا کہ جو اس مسئلے پہ ایمان نہ رکھتا ہو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ ہماری برادری ہماری پارٹی نہیں ہے. اس مسئلے کو شیعہ مسئلہ فیرت کہتے ہیں. اور لکھتا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رب العالمین نے دو مٹیاں پیدا کی تھیں، دو پانی پیدا کیے تھے، پھر ان دونوں مٹیوں نے ایک مٹی نہایت سندر تھی، ایک مٹی نہایت خلیص اور بیکار تھی، ایک پانی نہایت عمدہ تھا، ایک پانی انتہائی غلیظ تھا. رب العالمین نے اس بہتر پانی کو بہتر مٹی پہ چلایا، غلیظ پانی کو غلیظ مٹی پہ چلایا. کچھ عرصہ تک یہ پانی چلتے رہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین اماموں کو پیدا کرنا چاہتا تھا اور اماموں کے دوست شیعہ بھی پیدا کرنا چاہتا تھا اور اماموں کے دشمن نفسی پیدا کرنا چاہتا تھا. چنانچہ حق تعالیٰ نے شیعہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس بہترین مٹی سے 12 امام پیدا کیے، اس سے جو تھوڑی سی بچ گئی اب اللہ نے سوچا اگر اس سے اماموں کے شیعہ پیدا کرتا ہوں تو امام نے اور امام کے مقتدی نے امام نے اور امام کے دوست نے کوئی فرق نہیں رہے گا، ایک ہی مٹی سے دونوں ہو گئے. اور اگر اس مٹی سے شیعہ پیدا کرتا ہوں تو ویسے بھی یہ مٹی تھوڑی ہے، اس سے سارے شیعہ پیدا نہیں ہو سکتے، پیدا بہت سارے کرنی ہی، مٹی تھوڑی ہے. شیعہ کا ذہن اور عقل دیکھیے، اس کی بے ایمانی بے حیائی کا اندازہ لگائیے. آگے لکھتے ہیں کہ پھر اللہ رب العالمین نے اس خلیص مٹی کو اور 12 اماموں کی مٹی سے بچی ہوئی بہترین مٹی کو آپس میں ملا دیا اور ملانے کے بعد اسی مٹی سے ناصری پیدا کیے جو اماموں کے دشمن تھے اور اسی مٹی سے شیعہ پیدا کیے جو اماموں کے دوست تھے. آخر آگے نتیجہ کیا نکلا؟ کہتا نتیجہ یہ نکلا کہ جو خلیص مٹی کے اثرات تھے وہ اسے شیعوں کی طرف چلے آئے اور جو بہترین مٹی کے اثرات تھے وہ ناصریوں کی طرف چلے گئے. یہ امام برداشت کر رہے ہیں ایک سوال کے جواب کی. سوال یہ تھا جو امام سے کیا گیا کہ آپ کے دوست آپ کے شیعہ، یہ لفظ میرا نہیں اس کتاب سے ہے، آپ کے دوست آپ کے شیعہ زانی ہیں، لوٹی ہیں، چور اور اچکی ہیں، ڈاکو ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکات نہیں دیتے، روزہ نہیں رکھتے، حج کی رغبت نہیں رکھتے، جہاد کے لیے پکارا جائے نہیں آتے، آپ کے ایسے شیعہ ہیں، اور سارسی امام نے کہا کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہو؟ ہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے دشمن نافی بڑے نمازی ہیں بڑے روزے دار ہیں یاد کا نام لیا دار بھاگتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں زنا سے دور بھاگتے ہیں لواطت سے دور بھاگتے ہیں آپ کے دشمن نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کے دوست بدماشی اور برائی میں لگے ہوئے ہیں یہ کیا راز ہے؟ امام نے اس سوال کے جواب میں کہا اللہ نے دو مٹیاں پیدا کی تھی تو مٹی در حقیقت ناسیوں کی مٹی تھی اور جو تو ناسیوں نے عبارت نیکی دیکھتے ہیں وہ سچی مٹی کا اثر ہے کہ جو کم تھی اور جس سے سارے شیعہ نہیں بن سکتے تھے تو راوی کہتے سار کہتے امام ہم تو مارے گئے ہماری تو برادری ہو گئی کہ جنت میں ناسری گیا جہنم میں ہم گئے زنا ہمارے کھاتے میں چوری ڈاکہ ہمارے کھاتے میں بے حیائی بد کرداری ہمارے کھاتے میں جائے گی اور تمام نمازیں روزے حج زکات یہ تو ناسری لے گئے ہماری تو بربادی ہو گئی ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ امام نے فرمایا گھبرائیے مت جب قیامت کا دن آئے گا رب العالمین ناسیوں کو بھی لائے گا میرے شیعوں کو بھی لائے گا ناسیوں کی نمازیں ان کے روزے ان کی حج ان کی زکات ان کے صدقات خیرات نیکی ان کی تمام طرح چھائیے ان سے چھین کر میرے شیعوں کے حوالے کر دے گا میرے شیعوں کی روایت میرے شیعوں کا زنا میرے شیعوں کی چوری میرے شیعوں کا ڈھاکہ میرے شیعوں کی بے حیائی تمام ان سے چھین کے ناسیوں کے حوالے کر دے گا ناسی جہنم میں جائیں گے شیعہ جنت میں جائے گا اللہ اعلان کرے گا یہی میرا انصاف شیعہ کی اساسی کتب میں مسئلہ سیرت اسی انداز سے لکھا ہوا ہے لیکن آپ شاید عربی فارسی کتب تک دسترس محکتے ہوں تو اردو کتاب کا حوالہ لیتا جاؤں مولوی مقبول حسین دہلوی کا زمینہ ترجمہ قرآن پڑھیے جس میں اس نے اسی مسئلہ سیرت کو اسی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا آپ بتائیں خدا زنا شیعہ کرے سزا ناسری بھگتے چوری شیعہ کرے سزا ناسری بھگتے بے حیائی شیعہ کرے سزا ناسری بھگتے تو آپ کا کیا خیال ہے شیعہ کیا سچ کا زنا نہیں کرے گا کیا وہ زور سے چوری نہیں کرے گا اسے یقین ہے کہ زنا میں کروں گا سزا حق نواز کو ملے گی اسے یقین ہے چوری میں کروں گا سزا ناسری کو ملے گی جس طبقے کو جس فرقے کو یہ دین دیا گیا ہو جس فرقے کو یہ عقائد دیا گئے ہوں وہ فرقہ کبھی نیکی نہیں کر سکتا وہ فرقہ کبھی اچھائی نہیں کر سکتا جتنے جس کو نام دیا جا رہا ہے اس نے میرے پیغمبر کے دین کے پرچے اڑائے ہیں پیغمبروں کی آمد کا مقصد طے کی ہے نبی اعلان کر کے جو نیکی کرے گا جنت جائے گا جو برائی کرے گا جہنم جائے گا شیعہ کی فضا کہتی ہے جو نیکی کرے گا وہ جہنم جائے گا جو لواطت کرے گا وہ جنت جائے گا میں ایسی فضا پر ایسی تحریروں پر ایسے نظریات پر ایسے خیالات پر ایک بار نہیں لاکھ بار لعنت بھیجتا ہوں چاہتا ہوں کیا خیال ہے آپ کا یہ فقہ پاکستان میں آ رہا ہے مجھے آپ سے سنی لو جانو تمہیں شورش کا کشمیری کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں شورش تمہاری گرفتاری مدعا امیر شریعت کا اداکار تھا جس نے لاہور گرجتے ہوئے کہا ہتکڑی میں اپنے ہاتھ میں ایسے سمجھتا ہوں جیسے زلف پہ یار سنیرا جان آج تجھے اسی زبان میں للکارنا چاہتا ہوں آئیے میدان میں نکل کے اس کفر کے سامنے سجدے کی قطری بن جائے کتاب اللہ سے حلف دے کے حلفیہ بیان دے کے بات کر لیجیے کہ ہم پاکستان کی زمین پر کسی ترائی کی طرح کی زبان ابو بکر عمر کے خلاف نہیں نکلنے دیں گے اس بات کا عہد کر لیجیے کہ ہم پاکستان کی زمین پر اسلام کے مرادی کوئی عزت کوئی ضابطہ، کوئی پروگرام قطعی ناقض العمل نہیں ہونے دیں گے. آپ کا پرسنس بھی ہے کہ آٹھ پریات کو روکنے کے لیے، ان کی مقلدات کو روکنے کے لیے آپ میدان میں آئے. دل چاہتا تھا خدا کی قسم، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں شیعہ کفریات گنواتا لین لگ جاتی کہ کتنے بڑے ڈبل مشرق ڈبل کافر اور کتنے بڑے اسلام کے باقی غدار اور ملت کے دشمن ہیں. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، صرف ایک بات آپ کی غیرت کو للکارنے اور آپ کو جھوڑنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنی اسٹیجوں پہ سنا، اخبارات نے پڑھا، رسائل اور جرائد کا مطالعہ کیا کہ ایرانی گماشتوں اور ہندوں نے ایران میں سنی سپاہیوں کو قتل کیا، ان کی لاشیں درختوں سے لٹکائی، سنی بچیوں کی چھاتی کاٹی، ان کی آبرو ایسی کی، انہیں یرغمال بنایا. اور آپ نے وزیر داخلہ کا بیان خٹک کر پڑھ لیا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کوئٹہ کی دیواریں توڑ توڑ کے اس سے ایرانی اسلحہ نکالا ہے. اس کے باوجود ایک اقلیت چیلنج کرتی ہے کہ ہمارے مسلم قتل کے مسلم جن کو عدالت سے میری معلومات کے مطابق سزا ہو چکی تھی وہ سزائیں کاٹ رہے تھے، ہر عدالت انکار کر رہی تھی ہم انہیں ضمانت پہ رہا نہیں کر سکتے. سزا یافتہ مسلم کیسے ضمانت پہ رہا ہوگا؟ لیکن شیعہ اقلیت نے ایک چیلنج دیا کہ یکم مئی کو ہم رات مارچ کریں گے ورنہ ہمارے مسلم اس سے پہلے چھوڑ دیے جائیں. چنانچہ اس اعلان کے پیش نظر، اس اعلان کے سامنے موجودہ ہجڑا حکومت نے اٹھنے ٹیکتے ہوئے اس اقلیت کو سنی اکثریت کے سروں پہ راس نہیں ہو گئے. اقلیت کو اکثریت سے مسلط کرتے ہوئے ان گماشتوں کو چھوڑا ہے. لیکن آپ کی غلط فہمی دور کرتا جاؤں کہ صرف لاگ مارچ نہیں، اقلیت کے لاگ مارچ میں اتنی جان نہیں تھی. اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ملک کے تین گورنر شیعہ ہیں. جنرل موسیٰ کی یہ شرارت تھی جس کا بیٹا براہ راست بیٹا کے علیگڑھ میں ملبت ہے، اور آپ کے ملک کا سپیکر شیعہ ہے، آپ کا وزیر خارجہ شیعہ ہے. تم یہی نعرے لگا کے بازو چڑھا کے گھروں کو سوچاؤ گے؟ تم نے کبھی اپنی قسمت اپنی قوم کی قسمت پہ غور کیا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اکثریت تمہاری، حکومت تمہارے سروں پہ اقلیت کرتی ہے. اور پھر اس اقلیت کا ظلم بھی ہے کہ ایک گنڈا انسر آپ کی بہو بیٹیوں کی چھاتیاں کاٹ کے چلا جائے، آپ کے نوجوان قتل کر کے چلا جائے، عدالتی اس کو سزائیں دے دے اور پھر انہیں رہا کر دیا جائے. اس سے بڑا سن سنیت کے اور کون پڑھایا جائے گا؟ اس سے بڑی زیادتی اور سنت کے اور کون سی کی جائے گی؟ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سپاہ صحابہ کے رضاکار بنے. سپاہ صحابہ 2 لاکھ کی تعداد میں رضاکار جمع کرنے کے بعد موجودہ حکومت کو چیلنج کرنا چاہتی ہے. 2 لاکھ رضاکار جمع کرنے کے بعد سیت کو چیلنج کرنا چاہتی ہے. 2 لاکھ رضاکار تیار کرنے کے بعد اپنا پروگرام لاہور عالمی دفاع صحابہ کانفرنس منعقدہ 3 اکتوبر بروز جمعہ مبارک میں پیش کرنا چاہتی ہے. لاہور کی تاریخ میں اس نام کے ساتھ آج تک کوئی کانفرنس منعقد نہیں ہوئی جہاں تک میرا تاریخی مطالعہ ہے جب سے لاہور مرحلہ وجود میں آیا ہے. چنانچہ یہ پہلا اقدام ہے جو تاریخ ساز اقدام ہوگا کہ سپاہ صحابہ لاہور موتی دروازے میں 3 اکتوبر کو عالمی دفاع صحابہ کانفرنس کر رہی ہے. جس نے لیبیا کے علماء، عراق کے سنی علماء، ایران کے سنی علماء، سعودیہ کے سنی علماء، انڈیا کے سنی علماء، جن نے مناظر اسلام رئیس المناظرین سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا محمد منصور نعمانی جنہوں نے ایرانی انقلاب اور خمینی کتاب لکھ کے ایرانی گروہ نے تیر کاٹ دیے، ایرانیت کے پختے اڑا دیے، سیت کو چڑھا پہ لمکا کر دیا. یہ تمام اکابرین ملت اس کانفرنس میں آئیں گے. پاکستان بھر کے تمام علماء چاہے وہ سیاسی طور پہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آل حق کے ساتھ حقیقتاً وابستہ ہیں، بغیر تعصب کے، بغیر کینے کے، بغیر حسد کے، بغیر بخت کے، بغیر کسی اختلاف کے. کاف چندر نوتری کی تمام روحانی سرجت، تمام سنی اس سٹیج پہ جمع ہو کر عالمی سطح کا مطالبہ پیش کر کے پاکستانی حکومت کو ایک محدود وقت کر کے مہلت دینا چاہتی ہے. سپاہ صحابہ اس مدت تک یا سنیت کے مطالبات مان لیے جائیں گے، یا سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوان سروں پہ کفن باندھ کے سڑکوں پہ آئیں گے. آپ چاہتے ہیں یہ کام ہو، جو چاہتے ہیں آپ کھڑا کریں گے. آپ اس کانفرنس میں تیاری کے ساتھ آئیں گے، وجود کی صورت میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ کیسے آئیں گے آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ اگر کراچی کے محلہ محلہ میں سپاہ صحابہ کے یونٹ نہیں ہوں گے، آپ تیاری کیسے کر سکیں گے؟ آپ اس کانفرنس میں شرکت کر یا وفود کیسے تیار کر سکیں گے؟ آپ اپنے پروگرام کو منظم کیسے کر سکیں گے؟ آپ ہماری آواز کے لبیک کیسے کہہ سکیں گے؟ جب تک آپ نوجوان ایک تکڑی کے دانے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پروئے نہیں جاتے، اس وقت تک یہ کام آسان نہیں ہوگا. سنیو، میں تمہاری غیرت کو للکارنے کے لیے آیا تھا. اپنی استعداد کے مطابق میں نے تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑا، تمہارے ایمان کو جگانے کی کوشش کی، تمہیں سستی اور کاہلی سے نکالنے کی دعوت دی ہے. فریضہ تھا، ادا کر چلا ہوں. کوئی علم نہیں زندگی کب تک ہے، کب ختم ہو جائے گی، لیکن رب الجلال کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اسی کو شاہد اور گواہ بنا کے، آپ کو گواہ بنا کے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن تک دل کے کسی گوشے میں بدنیت بھی نہیں آئی. آئندہ بھی اللہ محفوظ رکھے. نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، میرے سر پہ تلوار نہیں کھڑی کہ میں قسم کھاؤں، لیکن میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے یہ قسم کھا رہا ہوں کہ اگر ہمارے دل میں کوئی بدنیتی ہو، ہمارے دل میں کوئی مفادات ہوں، یا کوئی غلط پروگرام ہو، اللہ مجھے آخری وقت کلمہ نصیب نہ فرمائے. ہمارا دل دکھے، ہمیں اکثریت کتنی نظر آئی ہے، ہمیں پاکستان کی زمین پر صدیق مظلوم نظر آیا ہے، ہمیں پاکستانی زمین پر ایسا کد بچے کی عزت سنیوں کے دروازے پہ دب تک دیتی نظر آئی ہے. اس لیے آپ کو للکارے، سنیو چاہ کرو، اگر تم نے پوسٹر کا دودھ نہیں پیا، اپنی ماں کا دودھ پیے تو سب سے کفن بار اقلیت کا مسئلہ چھوڑ کہ سنیت زندہ ہے. میں آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ یہ ہاتھ کھڑے کر کے تائید فرمائیے. میری آپ سے یہ درخواست بھی ہوگی کہ ایران کے فنڈوں کے وہ ظلم و تشدد اور بربریت کے واقعہ کے خلاف، اور پھر حکومت نے جو ظلم کھایا، اس پروگرام کو سامنے رکھ کر ایک اشتہار ہم نے چھاپے سپاہ صحابہ کی جانب سے. آپ حضرات سے اپیل ہے، اللہ نے آج کو دولت دی ہے، اسی مضمون کا اشتہار چھاپ کے آپ بھی اپنے کراچی شہر میں لگائیں، بڑے بڑے اہم مقامات پہ اس کو آویزاں کریں. اسی کا مضمون سامنے رکھ کے کہ اتنا مختصر مضمون ہو، پہلی نظر میں پڑھا جائے، مضمون میں اتنی جامعیت ہو کہ مقصد سمجھ آ جائے. اس اشتہار کو سامنے رکھ کے آپ اسی کے مطابق اشتہار چھاپ کے ہمارے مطالبے کی تائید فرمائیں. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ مطالبہ آپ کا مانا زبان سے، قرارداد سے اب نہیں مانا جائے گا. اب آپ کو یہ مطالبات منوانے کے لیے کسی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہم نے پہلے نمبر پر اس 15ویں صدی میں طاقت کا مظاہرہ ہو سکتا ہے، چاہے 15ویں صدی میں کچھ لوگ دین کے لیے میدان میں آ سکتے ہیں. تجربہ دار کے طور پر ہم کی زمین کو استعمال کیا، جو برے صغیر میں ثانی لکھنؤ شمار ہوتا ہے شیعہ جارحیت کے لحاظ سے، ہم اس میں کامیاب ہوئے. ہم نے شیعہ کی زبان روکی، شیعہ کی زبان پر لگام دی، جبکہ جنگ وہ زمین تھی جہاں کتیا کے گلے چٹے لکھ کے ڈال دی جاتی تھی اور ان چٹوں پہ ایسا کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا. ارے وہ کے فضل و کرم سے سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوانوں نے ڈاکٹر کے منہ میں لگام دی ہے. چنانچہ اس تجربے کے بعد ہم نے جنگ سے نکلنے کی کوشش کی. پنجاب کے تمام اضلاع نے سپاہ صحابہ کو ویلکم کہا. آج آپ جیسا لینی ماں شورا نواری نہیں, ماں تخیلی انداز نہیں, سینکڑوں آدمی روزانہ پنجاب جاتے ہیں آتے ہیں. آپ جیسا نہیں محدود 100 ضلعوں کے علاوہ پنجاب کے تمام اضلاع بھی سپاہ صحابہ کے یونٹ کیمپ ہو چکی ہیں. اس کی وردی سرخ ٹوپی ہے, اس کا علم تین رنگوں والا ہے, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اس تنظیم کا ایک دستور ہے جو میدان میں آ چکا ہے, اس کے مطابق یہ قصبہ قصبہ کریا کریا یہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو پھیلنے کا موقع دیا. مزید استدعا ہے اس خالق سے کہ وہ اسے دن دگنا رات چوگنا ترقی نصیب فرمائے. چنانچہ پنجاب میں تو یہ خاصی حد تک پھیل گئی. آج کا شہر آپ کا سوال آتی ہے, ہم نے اس کا آغاز آپ کے شہر سے کیے ہیں اور مجھے اسی خالق پہ بھروسہ اور توقع ہے کہ اگر ہم نیک نیت ہیں تو یہ تنظیم یہاں بھی پھیلے گی, اور اگر ہماری نیت میں کوئی اس قسم کا غلط انتر موجود ہے تو پھر شاید یہ قدم ہم آگے نہ بڑھا سکیں. باہر کہ میں نے آپ کا اتنا وقت لے لیا کہ بہرحال اس وقت مجھے اتنا ٹائم نہیں لینا چاہیے تھا, کیونکہ آج کا خاصہ اس تبھی کیا وہاں سے پہلے نہیں اٹھنا. آپ کی کرم نوازی ہے. میں منتظمین اجنتا کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے رات کے اس حصے تک ہمیں آپ سے گفتگو کرنے کا یہ موقع فراہم کیا, اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ رات کا یہ وقت نکال کے آئے اور ہماری یہ گفتگو سنی اور میری اور انجمن سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کیے. باہر کیف آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آنے والے حالات میں آپ کا تعاون چاہتے ہیں. حق تعالی شانہ آپ کو عزت بخشے, آپ کے وقار کو بلند کرے اور ہمارے لیے دعا کرے کہ حق تعالی شانہ ہمیں نیک نیتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ دینی مذہبی ملی قومی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.